السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکاۃ الضیاء و دعایۃ العلیا و سرۃ البطحا و مصابیح الظلما و ینابیع الحکمہ طبیب دوار بطب قد احکم مراحم و احما و احما مواسم یدعو من ذالک حیث الحاجت الیہ من قلوب عمی و اذان سمع و السنت بکم. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد.
اللہم
ریلتِ جنگ گدازِ پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد
مصطفیٰ
و شہادت جنگ گدازِ سبت اکبر سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن
مصطفیٰ
آپ تمام مومنین کرام و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبے کا ایک پیراگراف سرنامہ کلام اس مجلس کے لیے قرار دیا ہے. یہ خطبہ 106 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت و ذات گرامی کے بارے میں ہے. جس طرح رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ معرفت خدا رسول اللہ سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے، اور رسول اللہ کی معرفت امیر المومنین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اگر خدا ون تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کا منبع ذات گرامی رسول اللہ ہیں، و رسول اللہ کی ذات کی معرفت کا منبع امیر المومنین ہیں. امیر المومنین علیہ السلام بہت کم سنی میں رسول اللہ کی آغوش پرورش میں آ گئے تھے. بہت کم ہی عمر تھی حضرت کی، بعض روایات کے مطابق 5 سال کی عمر میں امیر المومنین زیر تربیت آ گئے تھے رسول اللہ سے. 5 سال کی عمر سے لے کر رسول اللہ کی آخری سانس تک امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں. سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں، حضر میں بھی ساتھ رہے ہیں، جنگ میں بھی ساتھ رہے ہیں، صلح میں بھی ساتھ رہے ہیں، مکہ میں بھی ساتھ رہے ہیں، مدینہ میں بھی ساتھ رہے ہیں، گھر میں بھی ساتھ رہے ہیں، عبادت میں بھی ساتھ رہے ہیں. کوئی ایسا مرحلہ و موقع نہیں تھا جس میں امیر المومنین نے رسول اللہ کی صحبت و صحابت کو ترک کیا ہو. اس وجہ سے نزدیک سے رسول اللہ کی ذات گرامی کو دیکھا، سیرت رسول اللہ کو دیکھا، پیغام رسول اللہ کو سنا، اور اسوہ مبارکہ رسول اللہ کا مشاہدہ کیا. کوئی ایسی چیز جو دوسروں کے لیے ممکن تھی پہچاننا رسول اللہ کی ذات میں، اور وہ امیر المومنین کو نہ خبر ہو یہ ناممکن ہے. کچھ چیزیں مخصوص ہیں رسول اللہ کے ساتھ و سوائے رسول اللہ کے علاوہ ان کو کسی کا علم نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں جو نائب رسول اللہ, جانشین رسول اللہ و وصی رسول اللہ کو رسول اللہ نے امانت کے طور پر بتائی ہیں, وہ راز اسرار وہ سب رسول اللہ سے امیر المومنین نے سنے ہیں. صحیفہ علویہ یا کہیں صحیفہ فاطمیہ ان اسرار کا مجموعہ ہے جو امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنے ہیں, اور وہی ذخیرہ امامت ہے اور نشانی ہے. وہ صحیفہ روایات میں ہے, جس ہستی کے پاس ہوگا وہ اپنے زمانے کا امام ہوگا, اور وہ صحیفہ آج روایات کے مطابق حضرت حجت اجل اللہ تعالی اور رسول اللہ کا فرمانا تھا, چونکہ ایک موقع پر رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے اور امیر المومنین رسول اللہ کے پیچھے نقش قدم رسول اللہ پر چل رہے تھے, امیر المومنین نے ایک آواز سنی اور رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی؟ رسول اللہ نے تعجب سے پوچھا کہ اے علی, آیا آپ نے یہ سنی ہے یہ آواز؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے. حضرت نے پوچھا کیسی آواز تھی؟ جب اس کی تفصیل و کیفیت امیر المومنین نے بیان فرمائی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز جو میں نے سنی ہے فقط تو سن سکتا ہے, کوئی اور نہیں سن سکتا. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع, جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے, وہ انت تنظر ما انظر, اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. اور یہ مقام رسول اللہ کے ہمراہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا جو امیر المومنین کو حاصل تھا. روایات میں ہے کہ روزانہ ہر روز رسول اللہ کا یہ وتیرہ تھا کہ ہر شب کو امیر المومنین کے ساتھ ایک خصوصی مجلس نشست ہوتی تھی رسول اللہ کی, ہر شب بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی ناغے کے یہ نشست ہوتی تھی. اور بعض اوقات یہ مختلف جگہوں پر ہوتی, کبھی سفر میں ہوتی, کبھی گھر میں ہوتی, اور گھروں میں بھی رسول اللہ کبھی کسی زوجہ کے ہاں حجرے میں ہوتے, کبھی کسی زوجہ کے ہاں, اور جس کے ہاں بھی ہوتے امیر المومنین کو طلب کر کے امیر المومنین کے ساتھ یہ نشست رکھتے. بعض اوقات ازواج رسول اللہ کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس نشست میں شامل ہو جائیں, اور رسول اللہ انہیں منع کر دیتے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتی اس کے اندر. لیکن جس دن یہ نشست حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر میں اور حجرے میں منعقد ہوتی اور جناب سیدہ اس میں بیٹھتی تو رسول اللہ اجازت دے دیتے کہ آپ بیٹھ سکتی ہیں اس میں, اور اس مجلس و نشست میں رسول اللہ وہ تمام اسرار امیر المومنین کو بیان فرماتے جو وصی و جانشین کے لیے بیان کرنا ضروری تھا. اور وہی عرض کیا کہ صحیفہ علویہ یا صحیفہ فاطمیہ بنا, کہ کچھ اسرار اس میں جناب سیدہ مکتوب شکل میں محفوظ کر لیتی اور باقی اسرار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سارے خطبات بیان فرمائے ہیں بعد از وفات رسول اللہ. روایات میں بھی ہے کہ آخری سانس رسول اللہ نے امیر المومنین کے آغوش میں لی ہے. اس وقت سر اقدس رسول اللہ امیر المومنین کے دامن میں تھا اور حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس قربت کا نتیجہ یہ تھا کہ امیر المومنین کو بہت گہری شناخت تھی رسول اللہ کی. بعد میں لوگوں نے رسول اللہ کے اقوال ذہن میں رکھے, یاد رکھے, جو ان کے کام کی بات تھی رسول اللہ کی, کسی کے کام آ سکتی تھی وہ اس نے لے لی, جس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا وہ اس نے چھوڑ دی. ایسی حدیثیں رسول اللہ کی لے لی جن سے فائدہ, آج بھی ایسے ہی ہیں لوگ, ہر آدمی کو وہ ساری حدیثیں یاد ہیں جو اس کے کام کی ہیں, اور جو اس کے کام نہیں آتی ان میں سے ایک بھی اسے یاد نہیں ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے, کہ اپنے مفاد کی بات لے لیتا ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ ہستی جنہوں نے دین کو چن چن کے اپنا مفاد دیکھ کر نہیں لیا بلکہ مکمل دین جس طرح خدا ون تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا وہ رسول اللہ سے دریافت کیا, وہ ہستی امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس لیے امیر المومنین کے تمام اسرار سے, رسول اللہ کے اسرار سے امیر المومنین آشنا ہے. کئی خطبے بیان فرمائے امیر المومنین علیہ السلام نے, ایک جامع ترین خطبہ خطبہ نمبر 106 ہے. میں یہی خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور یہی مجلس ہے. اس سے بہتر ہے کہ آج روز وفات رسول اللہ ہم کوئی گستاخی کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے, بہتر ہے اس ہستی کا کلام پیش کریں جن سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا تھا رسول اللہ. یہ خطبہ 106 شروع ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ, وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ مِن خُطَبِ الْمَلَاحِمِ. اس کو خطبۃ الملاحم بھی کہتے ہیں جس میں تلخیوں کا ذکر ہے. امیر المومنین نے اپنے زمانے میں, اور چونکہ رسول اللہ کے بعد بہت تلخیاں امیر المومنین کو پیش آئیں, ان کا ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک حصہ جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا. یہ شمارہ مرحوم سید مرحوم مفتی جعفر حسین رضوان اللہ علیہ کے ترجمے میں اس کا نمبر 106 ہے. ممکن ہے آپ کے پاس نہج البلاغہ کے دوسرے نسخے ہوں یا مومنین کے پاس, اس میں ممکن ہے ایک دو نمبر آگے پیچھے ہوں, ممکن ہے 104 نمبر خطبہ ہو یا بعد میں 107 یا 108 نمبر ہو. متن خطبے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ. حمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات کے اوپر جلوہ گر ہے اپنی خلقت کے ذریعے سے, اپنی خلقت کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے اوپر خدا کی ذات جلوہ گر ہے, اس ذات متجلی کی حمد و ثنا ہے. خلق الخلق من غیر رویت, خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا ہے بغیر کسی نمونے کے. پہلے خلقت کا کوئی نمونہ نہیں تھا, کسی رویے کے بغیر خلق کیا ہے. اذ کانت الرویات لا تلیق الا بذو الضمائر ولبس بذی ضمیر فی نفسہ خرق علمہ باطن غیب السطرات. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کسی سوچ بچار کے بغیر, کسی رویے کے بغیر, کسی نمونے کے بغیر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہستی خلق کیا ہے. اس لیے کہ نمونہ دیکھ کر, غور و فکر کر کے کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے دل و دماغ اور اعصاب و عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ اس میں ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو چیزیں ہوں, جسم ہو اور روح ہو. اور خدا کی ذات کا جسم نہیں ہے, اعضاء و جوارے نہیں ہیں, دماغ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. خدا کی ذات خالق عقل ہے, خدا کی ذات خالق جسم ہے لیکن خود جسم نہیں ہے ذات خدا و تبارک و تعالی. پس سوچنے کے جتنے آلات و اعضاء ہیں وہ اللہ کی ذات کے اندر موجود نہیں ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ ان اعضاء و جوارے سے بری ہے. وَأَحَاطَ بِغُمُوزِ عَقَائِدِ السَّرِیرَات, خداوند تبارک و تعالیٰ غیب کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار سے بھی آشنا و آگاہ ہے. یہ جملے حمد و ثنا کے ہیں, خطبے کا آغاز ہے حمد الہی ثناء پروردگار ہے. اس کے بعد جناب سید رضی نے خطبہ کاٹ دیا ہے, چونکہ انہوں نے منتخب کلام لکھا ہے نہج البلاغہ میں, سارا کلام امیر المومنین کا ضبط نہیں کیا. اور علماء ہیں جنہوں نے یہ زحمت کی ہے, نہج البلاغہ سے جو رہ گیا ہے کلام انہوں نے وہ اکٹھا کیا ہے. لیکن جناب سید رضی کا معمول یہ ہے کہ کچھ خطبے انہوں نے, جو بلاغت و فصاحت میں بہت زیادہ اعلیٰ شان کے تھے, انہیں انتخاب کر لیا ہے, باقی حصہ نہیں اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے. کچھ حصہ چھوڑ کر پھر اس کے بعد اگلا حصہ جناب سید رضی نے اس خطبے کا ذکر کیا ہے, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. اس حصے میں حضرت فرماتے ہیں اختارہ من شجرت الانبیاء, خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو انتخاب کیا ہے, چنا ہے, اللہ نے چنا ہے رسول اللہ کو, اختارہ چنا ہے, انتخاب کیا ہے, کہاں سے چنا ہے, انبیاء کے شجرہ مبارکہ سے چنا ہے, ذریت ابراہیم سے چنا ہے خداوند تبارک و تعالی نے. تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو چنا ہے, تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا ہے, اور تمام انبیاء میں سے رسول اللہ کو چنا ہے خداوند تبارک و تعالی. اس لیے رسول اللہ کا ایک لقب صفوة الانبیاء بھی ہے, یعنی خلاصہ پوری کائنات کا, پوری بشریت کا, انسانیت کا, اور تمام سلسلہ انبیاء کا خلاصہ و خالص ترین نور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ مشکات ضیاء, خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو روشنی کے چراغ سے چنا ہے. روشنی کا چراغ یا مرکز چراغ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں, مشکات چراغ کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ جلا جلایا جاتا ہے, اور وہ مشکات ضیاء روشنی کا چراغ یا فانوس, روشنی کا فانوس حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تمام انبیاء میں سے خدا نے شجرہ انبیاء میں سے رسول اللہ کو چنا, اور حضرت ابراہیم خلیل کے مشکات ضیاء سے چنا. وزعایت العلیہ, اور خداوند تبارک و تعالی نے تمام بشریت کی سب سے اعلیٰ جبین و اعلیٰ پیشانی سے رسول اللہ کو چنا ہے, یعنی حضرت ابراہیم خلیل کی ذریت میں سے قریش جو نمایاں شجرہ ہے اس میں سے خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو چنا ہے. اور پھر فرمایا وہ سرت البتہا, اور خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو بتہا کے مرکز سے چنا ہے. بتہا کا مرکز یعنی مکہ, مکہ معظمہ میں رہنے والے قبیلہ قریش سے چنا ہے, وہ اس خاندان سے بنو ہاشم سے چنا ہے. اور پھر مسیح و مصابیح ظلمہ, اور خداوند تبارک و تعالی نے اندھیری راتوں کے اندر روشنی پھیلانے کے لیے ان چراغوں میں سے رسول اللہ کو چنا ہے. و ینابیع الحکمہ, اور خداوند تبارک و تعالی نے حکمت کے چشموں میں سے رسول اللہ کو چنا ہے. یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس شجرہ طیبہ کی طرف, انبیاء کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل قریش و بنو ہاشم, کہ یہ شجرہ اس سے خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو انتخاب کیا ہے. اس کے بعد پھر یہ اب الجھن ہے کہ جناب سید رضی نے پھر تھوڑا سا ایسا چھوڑ دیا اس خطبے کا, نہج البلاغہ میں ذکر نہیں کیا, چونکہ فصاحت و بلاغت انتخاب کی تھی انہوں نے, جو فصاحت میں بہت اچھا کلام ہو, تو دوسرا حصہ فصاحت میں ان کو ویسا نہیں لگا, انہوں نے چھوڑ کے پھر اگلا حصہ ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ طبیب دوار بطبہی, رسول اللہ کی پہچان امیر المومنین کروا رہے ہیں, شناخت رسول اللہ کہ رسول اللہ طبیب ہیں, امت کے طبیب ہیں, امت کے بیماریوں کا علاج کرنے والی ہستی و ذات ہیں. امت بیمار ہے, لوگ بیمار ہیں, انسانیت بیمار ہے, اس بیمار انسانیت کے علاج کے لیے خدا نے طبیب انتخاب کیے ہیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں القابات رسول اللہ میں سے ہے, طبیب انفس و طبیب القلوب, ہمارے دلوں کے معالج اور ہمارے نفوس کے, ہماری جانوں کو ٹھیک کرنے والے رسول اللہ طبیب ہیں. چونکہ جس طرح بیماریاں جسمانی لگتی ہیں انسان کو, اور ان جسمانی بیماریوں سے شفا دینے کے لیے طب ہے و طبیب ہے, ڈاکٹر ہیں, اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں ہیں, نفس کی بیماریاں, روح کی بیماریاں جو جسم سے زیادہ ہیں. ہم جسم کا معائنہ کرواتے ہیں تو اندر سے بیماریاں نکلتی ہیں, موجود ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, معائنہ کروانے سے اندر سے پتہ چلتی ہیں. روح کا معائنہ نہیں کرواتے ہم, لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جس طرح بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس ہے لیکن معائنہ نہیں کرواتے، رنگت خراب ہوتی رہتی ہے، آنکھیں پیلی پڑتی جاتی ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے لیکن معائنہ نہیں کرواتے، اور خود بھی اس دھوکے میں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، کوئی اور حال پوچھے کیا حال ہے بھائی، کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں بالکل، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اندر بیماری ہے، آپ کے جگر کو کھا گئی ہے، دل کو کھا گئی ہے، آپ کے اندرونی اعضاء کو بیماری ختم کر گئی ہے، لیکن چونکہ معائنہ نہیں کرواتے ہمیں خبر نہیں ہوتی بیماری کی۔ اور اسی طرح عزیزان، روح کی بیماریوں کا اگر معائنہ کروائیں اپنی روح کا، تو جسم سے زیادہ بیمار ہیں، جسم کو بیمار کرنے والی چیزیں کم ہیں، روح کو بیمار کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں۔ بد اخلاقیاں یہ روح کی بیماری کی وجہ سے ہیں، جو لوگ بد اخلاق ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے ان کا، جو بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، بد رویہ ہیں، بد گفتگو ہیں، بد کلام ہیں، بد صحبت ہیں، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں، جن کے اندر حسد ہے، جن کے اندر کینہ ہے، جن کے اندر دشمنی ہے، جن کے اندر دوسروں کے لیے اچھی نیت نہیں ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ اور روح کی بیماریوں سے بھی زیادہ بیماریاں امت کے اندر ہیں۔ انسان کا جسم ہے، روح ہے، اور ایک تیسری چیز بھی انسان کی ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک امت میں بھی ہے، ہمارا امت کا بھی ایک وجود ہے، امت کا بھی ایک حصہ ہے، امت کو بھی بیماریاں ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ بیمار امت ہے، امت سے کمتر بیمار روح ہے، اور روح سے کمتر بیمار جسم ہے، لیکن ہمیں جو سب سے کم بیمار ہے اس کا سب سے زیادہ خیال ہے، اور جو سب سے زیادہ بیمار ہے اس کا اتنا خیال نہیں ہے۔ لہذا ہم ان ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں جو چھوٹے بیمار کی چھوٹی بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، لیکن جو بڑا بیمار بڑی بیماری میں مبتلا ہے اس ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جاتے، جو بڑے بیمار اور بڑی بیماری کو کرتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے، ماں باپ بیمار ہو جائیں انہیں نہیں لے کے جاتے ڈاکٹر کے پاس، اپنا بچہ بیمار ہو جائے، دو دن کا ہو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، باپ کو سال ہو گیا ہے بخار ہے اسے ایک دفعہ بھی چیک نہیں کروایا، اور بچے کو دو گھنٹے ہوئے ہیں بخار ہے اسے فوراً دفتر بھی چھوڑ کر آ گئے، کام بھی چھوڑ کر آ گئے، بچہ بیمار ہے۔ بچے کی بیماری زیادہ پریشان کرتی ہے، والد کی بیماری پریشان نہیں کرتی۔ اب یہی حال ہمارا ہے کہ جسم بچے کی طرح ہے آپ کا، روح باپ کی طرح ہے آپ کی، آپ کا باپ بھی بیمار ہے، بچہ بھی بیمار ہے۔ بچے کی بیماری آپ کو تڑپاتی ہے، باپ کی بیماری پہ آپ احساس نہیں کرتے۔ پہلے بڑے بیمار کو، بچے کو چھوٹا سا بیمار ہے، بخار ہو گیا، ٹھیک ہو جائے گا، اسپتال نہ بھی لے کے گئے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ باپ ممکن ہے ٹی بی کا بیمار ہو، ممکن ہے سرطان کا خدا نخواستہ بیمار ہو، ممکن ہے ہیپاٹائٹس کا بیمار ہو، ممکن ہے دل کا بیمار ہو، ممکن ہے یہ بیماری بہت خطرناک ہو، اس کی پہلے اس کا علاج کرو جا کر کہ یہ زیادہ خطرے کے اندر ہے، لیکن نادان انسان یہ کام نہیں کرتا، بڑی بیمار کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے بیمار کو اہمیت دیتا ہے، اور بڑی بیماریوں کو اہمیت نہیں دیتا، چھوٹی بیماریوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ چھوٹی بیماریوں کے لیے خدا نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، انہی بوٹیوں کے اندر شفا رکھ دی ہے، چھوٹی چھوٹی دوائیں پیدا کی ہیں، اور چھوٹی بیماریوں کے علاج کے لیے وہ انسان کو بتا دیا کہ تیرا جب جسم بیمار ہو جائے تو خود جب میڈیکل کالج میں پڑھ، میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ، ڈسپینسر بن جائے، ایم بی بی ایس کر لے، اسپیشلائز کر لے، تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں خود ٹھیک کر لے گا، تیرے بخار اور ملیریا اور ٹائیفائڈ کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی سیکھ کے پڑھ پڑھا کے ٹھیک کر لیا کرو گے ان بیماریوں کو۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ساری بشریت بھی پڑھ لکھ کے ان بیماریوں کو علاج نہیں کر سکتی، ان بیماریوں کے علاج کے لیے خدا نے نبی بھیجے ہیں، جو بیماریاں دوسروں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اس لیے انبیاء طبیب ہیں، لیکن طبیب القلوب، جس طرح قرآن میں ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، جو بیماری کو ٹھیک نہیں کراتا اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ دل کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم، دل کی بیماری خدا بڑھا دیتا ہے، اور بیمار دل یہی سب سے بڑی تباہی اور آفت پھیلاتے ہیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے طبیب بنائے، اور سب سے حاذق طبیب، سب سے زیادہ حکیم طبیب خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، توسل بھی کرتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں، جی دعا کریں مولا حسین کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے، مولا علی کے صدقے، امام حسن کے صدقے، خدا ہمیں شفا دے دے، یعنی جسم کی شفا دے دے. لیکن وہ بیماری جس کے لیے خدا نے مولا علی کو بھیجا ہے، جس کے علاج کے لیے، جس کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اس کا آج تک نہ نام دیا، نہ واسطہ دیا، نہ صدقے کی بات کی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ میرا دل کی بیماری ٹھیک ہو جائے، میرا گلا ٹھیک ہو جائے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو آیا تھا تیرا دل ٹھیک کرنے کے لیے، قلب ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، تیری روح کو ٹھیک کرنے آیا تھا، تیرے نفس کو ٹھیک کرنے آیا تھا، تو فقط مجھ سے زکام ٹھیک کروا رہا ہے میرا نام لے کر. میں تو بڑی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں جو بشر ٹھیک نہیں کر سکتا. رسول اللہ طبیب ہیں، طبیب نفوس و طبیب القلوب ہیں. ہم اپنے بیمار دلوں کو پیش کریں رسول اللہ کے سامنے و آل رسول کے سامنے و قرآن کے سامنے. قرآن بھی شفا ہے لیکن آپ کے دانت کے لیے نہیں، آپ کی روح و نفس کے لیے شفا ہے. دانت کے لیے خدا نے الگ نظام بنا دیا ہے، دانت کی بیماری چھوٹی ہے اس کے لیے ڈینٹل میڈیکل بنایا ہے، یا اس کے لیے ڈینٹسٹ بنایا ہے، ڈینٹل سرجن بنایا ہے، فزیشن بنایا ہے. لیکن دل کی بیماری کے لیے خداوند تعالیٰ نے نبی بنائے ہیں، رسول بنائے ہیں. امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ طبیب ہیں. طبیب بھی کون سے؟ طبیب الدوار. وہ طبیب نہیں ہے جنہوں نے کلینک بنا کے ایک جگہ پر اور کاروبار شروع کر دیا ہو، چونکہ بعض کام ایسے ہیں جو پیشہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو پیشہ بنانا اچھا نہیں ہے. جس طرح مردے نہلانا یہ فریضہ ہے، پیشہ نہیں. اگر کوئی مومن فوت ہو گیا ہے تو آپ ایک بندہ نہ رکھو مومنوں کے مردوں کو نہلانے کے لیے تنخواہ پر، بلکہ یہ زندہ بچ جانے والے مومنوں کا فریضہ ہے کہ وہ خود اس کو نہلائیں، غسل دیں. فریضوں کو پیشہ نہیں بنایا جاتا، یہ پیشہ نہیں ہوتا. لہذا مکروہ ہے اگر کوئی مردے نہلانے کو پیشہ بنا لے، مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ چونکہ روز دعا کرے گا کہ کوئی مرے گا میں نہلاؤں گا تو میرے گھر میں ہنڈیا پکے گی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیشے مکروہ قرار دیے کہ یہ مکروہ پیشے ہیں، ان کو پیشہ نہ بنو، یہ فریضے ہیں تمہارے. قبریں کھودنا، مومنوں کو دفن کرنا مردوں کو، یہ پیشہ نہ ہو. چونکہ اگر پیشہ بن گیا تو وہ دعا کرے گا کہ مثلا اسے کہو بھائی کیسے گھر میں خرچہ موجود ہے، وہ کہتا ہے کوئی مرا ہی نہیں ہے کہ گھر میں خرچہ موجود ہے، کوئی مرے میں اس کو نہلاؤں، میں اس کو دفناؤں تو پھر میرا گھر چلے گا. لہذا وہ صبح و شام آرزو کرتا ہے کہ لوگ مرے. اس لیے کہا گیا یہ پیشہ نہ بناؤ، پیشہ بنو گا تو آرزو موت کرے گا یہ لوگوں کے لیے، دعا نہیں کرے گا کہ لوگ صحیح و سالم ہوں. اسی طرح اگر کسی نے علاج معالجے کو پیشہ بنا لیا، وہ پیشہ بنا کے اس کی تو آرزو یہ ہے کہ ساری دنیا مریض ہوتا کہ میرے پاس آئے، میرا کلینک چلے، میری انکم ہو. یہ فریضے ہیں، فرائض ہیں جو پیشے بن گئے ہیں. جیسے قرآن پڑھانا، دین سکھانا، نمازیں پڑھانا، یہ پیشے نہیں ہیں، یہ سارے فریضے ہیں. تعلیم دینا فریضہ ہے، تبلیغ کرنا فریضہ ہے، یہ پیشے جب سے پیشے بنے ہیں دین بھی خراب ہو گیا، تعلیم بھی خراب ہو گئی، انسان بھی خراب ہو گیا. پیشہ وروں کے ہاتھ میں دین آ گیا. مثلا یہ مجلس پڑھنا، مجلس امام حسین پڑھنا، یہ فریضہ ہے، یہ پیشہ نہیں. کہ آج مکمل طور پر پیشہ وروں کے ہاتھ میں مجلس پڑھیں گے، 7 لاکھ روپیہ بھی لیں گے آپ سے. عجیب بات ہے کہ اہل بیت پر مصائب ڈھانے کے بھی پیسے ہیں، اہل بیت کے مصائب پڑھنے کے بھی پیسے ہیں. جنہوں نے اہل بیت پر مصائب ڈھائے ہر ایک کو پیسہ ملا، باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ میں نے پتھر مارا ہے اس کو بھی پیسہ ملا، جس نے تیر مارا ہے اس کو بھی پیسہ ملا، جس نے تلوار ماری اس کو بھی پیسہ ملا، اور آج جو سناتا ہے اس کو بھی پیسہ ملتا ہے. پیسے کے بغیر بات ہی نہیں کرتا کوئی، پیشہ بن گیا، ہر چیز پیشہ وری کی طرف چلی گئی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیشے نہیں، فریضے ہیں. طبابت روح، طبابت امت، یہ پیشہ ہے، یہ فریضہ ہے، پیشہ نہیں ہے. پیشہ ور ایک کام کے کرتے ہیں کہ دکان بنا لیتے ہیں، جو چیز بھی ان کو فریضے کے طور پر دی جائے اس کو دکان بنا لیتا ہے. رسول اللہ طبیب ہیں، لیکن وہ طبیب نہیں ہے جنہوں نے طبابت کو دکان بنا لیا ہو کہ آپ آؤ میرے پاس آؤ, میں پھونک مارتا ہوں, میں تعویذ دیتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں پھکی دیتا ہوں, میں پڑیا دیتا ہوں, آپ کا بیماری ٹھیک ہو جائے گی, آپ مجھے اتنے روپے دے دو. طبیب وہ طبیب ہیں جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے, اور آتے ہی لوگ ڈر گئے. جب رسول اللہ آئے اور آ کر یہ پیغام سنایا تو لوگ گھبرا گئے. رسول اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں تو فیس لینے نہیں آیا. انی لا اسألکم علیہ اجرا, میں جو رسالت انجام دے رہا ہوں اس پر اجرت نہیں لینی ہے, اجرت میں نہیں آیا ہوں. اگر اجرت اجر دینا ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ نسخے جو میں لایا ہوں یہ لے لو مجھ سے. الا المودۃ فی القربا, یہ جو میں قرآن و عطرت لایا ہوں یہ لے لو مجھ سے, تم یہ میرا اجر ہے جو میں کہہ رہا ہوں لے لو. اگر کوئی ڈاکٹر آئے آپ کا علاج کرے مہلک بیماری کا, اور پھر اس کے بعد آپ اسے کہیں جی ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے دوں, وہ کہتا ہے پیسے یہی ہیں کہ یہ جو میں نے پرہیز لکھی ہے اس پر مکمل عمل کرو, تو وہ اس سے اچھا طبیب اور کون ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کوئی اجرت تو لینے نہیں آیا, مال نہیں لینے آیا, تم سے معاوضہ لینے نہیں آیا. پیغمبری اور پیشاوری یہیں سے الگ ہو جاتے ہیں. پیغمبری میں علاج کرتے ہیں, ہدایت کرتے ہیں, لیکن معاوضہ نہیں لیتے. پیشاوری میں جملے جملے کا معاوضہ لے لیتے ہیں, جو بیان کریں اس کا معاوضہ لے لیتے ہیں. پہلی مجلس میں میں نے اشارہ کیا, وہاں علماء اکرام تھے ان کی خدمت میں, کہ اگر ایک آدمی پیشاور آدمی مجلس پڑھ رہا ہے, اثنائے مجلس میں آپ اس کو پرچی لکھ کے دیں کہ یہ مجلس جو تم پڑھ رہے ہو اس کا کوئی فیس نہیں ہے, معاوضہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, یہ تم مفت میں مجلس پڑھ رہے ہو, کیا وہ مجلس جاری رکھے گا؟ وہی چھوڑ کے چلا جائے گا کہ مفت میں پڑھ رہے تو مجھے کیوں بلایا؟ وہ تو بانی کا سر پھاڑ دے گا, تو کہ میرا وقت کیوں ضائع کیا, مجھے کیوں بلایا تم نے. ہو پیشاوری اسی کو کہتے ہیں. پیغمبر اکرم طبیب ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں طبیب دوار, دوار وہ طبیب جو انسانوں کی بیماری کی دوا لے کر کوچا بے کوچا پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, قریہ قریہ گھوم رہا ہے, گلی گلی گھوم رہا ہے, محلہ محلہ گھوم رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, مریض ڈھونڈ رہا ہے, وہ مریضوں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ مریض مل جائے میں اس کو شفا دوں. ایک جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ مریض میرے پاس آئے طبیب ڈھونڈ رہا ہو. بعض اوقات مریض ڈھونڈ رہا ہے جی میں طبیب کہاں ہے, اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ وہ طبیب ہیں جو مریض ڈھونڈ رہے ہیں, جو مریض تلاش کر رہے ہیں. کس شہر میں کوئی گمراہ ہے, کس شہر میں کوئی بھٹکا ہوا ہے, کس شہر میں کوئی جاہل ہے, کس شہر میں کوئی نادان ہے, میں جاؤں اس کے پاس جا کر اس کا علاج کراؤں. اس کو کہتے ہیں طبیب دوار. رسول اللہ ایک جگہ آ کر بیٹھ نہیں گئے کہ یہ کہیں کہ میرے پاس لوگ آئے. بس اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ یا عالم ہی کوئی ہو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے, اسے کہتے ہیں تبلیغ کرو, ہدایت کرو, کہتا ہے میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں, جس کو پوچھنا ہے آ جائے میرے پاس, آ جائے. آتے ہی نہیں ہیں لوگ میرے پاس. رسول اللہ جا کر ایک جگہ نہ مکہ میں بیٹھے نہ مدینہ میں بیٹھے, بلکہ طبیب دوار, ایسا طبیب جو گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے, صبح و شام لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, گمراہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو شفا دے رہا ہے, ان کو علاج کر رہا ہے, ان کے روحوں کا, ان کی گمراہیوں کا, اور ان کی ان بیماریوں کا جس میں وہ ہلاک ہو رہے ہیں. طبیب بدوار بتب قد احکم مراحمہ, ایسا طبیب کہ جس نے مرہم محکم مضبوط تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, حکمت کی مرہم بنائی ہے, چونکہ کچھ بیماریاں حکمت سے ٹھیک ہوتی ہیں, حکمت یعنی مضبوط دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی مرہم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, اور جہاں بھی کوئی مریض نظر آتا ہے فوراً اس مریض کو جا کر مرہم دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وَأَحْمَى مَوَاسِمَا, احما یعنی اس نے گرم کی ہوئی ہیں وہ سلاخیں جن سے کچھ مریضوں کو داغا جاتا ہے. ابھی آج کل سرجری ہو رہی ہے, چیر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں سرجری نہیں ہوتی تھی, سرجری کا ایک دیسی طریقہ تھا, وہ یہ تھا کہ جہاں جس عضو میں درد ہو, انسانوں کو بھی کرتے تھے لیکن حیوانوں کو زیادہ کرتے تھے. خصوصاً آج کل بھی اونٹوں کو جب درد ہو جاتا ہے, مسل چڑھ جاتا ہے اونٹوں کا یا کوئی ایسا, تو دیکھے ہوں گے اونٹ آپ نے, ایسے جلے ہوئے اونٹ جن کو داغ آ گیا ہے, کراس لگا ہوتا ہے, گول دائرہ بنا ہوتا ہے, کوئی علامت, بعض اوقات عام لوگ جو اونٹوں سے سروکار نہیں ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے اونٹ کو انہوں نے داغ کیوں دیا، اس کی جلد کے اندر نشان کیوں ڈال دیا ہے، یہ تکلیف نہیں دی، یہ علاج کیا ہے اونٹ کا۔ اونٹ کی بہت ساری بیماریاں داغنے سے ٹھیک ہوتی ہیں، جس طرح انسان کو بہت ساری بیماریاں سرجری سے ٹھیک ہوتی ہیں، آپریشن کرنا پڑتا ہے، اگر آپریشن نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جسمانی بیماریاں، روح کی بیماریاں بھی ایسے ہی ہیں، بعض بیماریاں روح کی ایسی ہیں جن کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، جن کے لیے داغنا پڑتا ہے، یعنی جن کے لیے ایک سخت امتحان دینا پڑتا ہے، انسان کو امتحان میں ڈالنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے طب کے آلات داغے ہوئے ہیں، گرم کیے ہوئے ہیں، اور گرم کر کے جہاں بیمار نظر آتا ہے کہ یہاں اس کو داغنے کی ضرورت ہے، وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لہذا بہت سارے بیمار ہیں جن کی بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، خطرناک ہیں، کہ ان کو داغنے کی ضرورت ہے، اور ان کو داغ دیتے ہیں رسول اللہ۔ یزع من ذلک حیث الحاجۃ الیہ من قلوب عمی و اذان صم۔ رسول اللہ ان مرہم کو اور ان آلات کو، گرم آلے لے کر جا رہے ہیں تاکہ اندھے دلوں، بہرے لوگوں، جو سنتے نہیں ہیں، ہدایت کی بات نہیں سنتے، جن کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، بات سنتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے، ان کے دلوں کو داغنے کی ضرورت ہے، علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے دلوں کو جو اندھے ہو چکے ہیں، اور وہ آزان، وہ کان جو سن ہو چکے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، وہ السنتن بکمن، اور ایسی زبانیں جو گنگی ہو گئی ہیں، جن سے حق نہیں نکلتا، جن زبانوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں پر نہیں بولتی، ایسی زبانوں کو علاج کرنے کے لیے رسول اللہ اپنی مرہم اور آلات طب لے کر، سرجری کے آلات لے کر، دوار ان بے طب بے کریا بے کریا جا رہے ہیں۔ متتبع ان بے دوا ہی مواز الغفلہ و مواطن الحیرہ۔ رسول اللہ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون غافل ہے، وہ کون حیرت و پریشانی میں ہے، ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں رسول اللہ۔ چونکہ ایسے لوگ نہیں، آج بھی نہیں آتے، جسم کے بیمار ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہیں، اور روح کے ڈاکٹر بیماروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ روح کے بیمار اپنی روح کا علاج کرانے نہیں جاتے، گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہیں، اس گمراہی پر مزید خوش ہیں، بلکہ فخر بھی کرتے ہیں بعض گمراہی پر کہ میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا پیتا ہوں، اتنا ناچتا ہوں، اتنا فسق و فجور و فساد کرتا ہوں، فساد پر خوش بھی ہوتے ہیں، اتنی بیماریاں ان کی بڑھ گئی ہیں کہ وہ نہ صرف اس پر ندامت نہیں کرتے بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے رسول اللہ علاج کا سامان لے کر ان گمراہوں کو تلاش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو غفلت میں ہیں، اور وہ لوگ جو حیرت و پریشانی میں ہیں۔ لم یستضیئوا بأضواء الحکمۃ، وہ لوگ جو حکمت کی نورانیت سے نور نہیں لیتے، اور گمراہی کی ظلمت میں ڈوبے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے، ان لوگوں کو رسول اللہ تلاش کر کر کے ان کو ہدایت کر رہے ہیں۔ ولم یقدہوا بزناد العلوم السابقہ فہم فی ذلک کالانعام الصائمہ۔ لیکن رسول اللہ تو اس قدر زحمتیں کر رہے ہیں، کی ہے رسول اللہ نے، کہ اپنی دوائیں لے کر ہر ہر فرد کے پیچھے گئے ہیں اور اس کا علاج کرنا شروع کیا ہے، لیکن لوگوں نے رسول اللہ کی اس حکمت سے کچھ بھی نہیں لیا۔ لم یستضیئوا بأضواء الحکمہ، کچھ بھی نہیں لیا۔ ولم یقدہوا بزناد العلوم الثاقبہ، اور نہ ہی انہوں نے رسول اللہ کے ان چمکتے ہوئے علمی نسخوں اور حکمت کے نسخوں سے کوئی شعلہ حاصل کیا ہے، نہ ہی اس سے کوئی انہوں نے حکمت حاصل کی ہے۔ فہم فی ذلک کالانعام الصائمہ، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ چرنے والے مویشیوں کی طرح بن گئے، جس طرح چرنے والا مویشی صرف چراگاہ کی طرف نظر ہوتی ہے، چرنے والے مویشی کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے، اس کی ساری دلچسپی چراگاہ کے اندر ہے، سب چارہ ہو، کھیت ہو، لہلاتا ہوا، اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑے جا کر۔ رسول اللہ ان کا علاج لے کر آئے ہیں، قرآن آج بھی موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے، لیکن انسان چراگاہوں میں لگا ہوا ہے، چراگاہوں کے اندر غرق ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی ہدایت کا سامان لے کر گلی گلی آئے، ایک ایک فرد کے پیچھے آئے، کھوج لگایا کہاں کون بیمار موجود ہے، لیکن انہوں نے نور رسول اللہ، نور حکمت رسول اللہ سے کوئی ضیاء و روشنی نہیں لی، اور انہوں نے اپنی چراگاہوں کے اندر مویشیوں کی طرح منہ رکھے اور رسول اللہ کی طرف اٹھ کے نہیں دیکھا اور رسول اللہ سے کچھ حاصل نہیں کیا. والصخور القاسیہ, بلکہ یہ سخت چٹانوں کی طرح بن گئے دل ان کے, ان پر رسول اللہ کی حکمت نے و رسول اللہ کے کلام نے اثر نہیں کیا. قد انجابت السرائر لأہل البصائر, رسول اللہ نے جو کچھ بیان کیا اہل بصیرت کے لیے تو بہت کچھ روشن ہو گیا, پردے ہٹ گئے ان کے لیے. واسفرت الساعۃ عن وجهها, معاف کرنا ایک جملہ نیچے آ گئے. قد انجابت السرائر لأہل البصائر, اہل بصیرت کے لیے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اہل بصیرت کے سامنے سے تو پردے ہٹ گئے اور انہیں حقیقت نظر آ گئی جو رسول اللہ نے سمجھائی تھی. وواضحت محجت الحق کے بے خابتہا, اور رسول اللہ کے فرمانے کے بعد بتانے کے بعد بہت سارے لوگ جو خبت کا شکار ہو چکے تھے, حق و باطل کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, کچھ لوگوں کے لیے حق واضح ہو گیا, روشن ہو گیا. وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا, اور آنے والے اوقات نے, آنے والے زمانے نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا, یعنی رسول اللہ نے ایسے اسرار راز بیان کیے کہ آنے والا زمانہ بھی ان کے لیے روشن ہو گیا, نہ صرف اپنے حالات. وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا, رسول اللہ کی تعلیمات نے زمانے کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا, آنے والے حالات بھی لوگوں کو سمجھ آ گئے. کچھ لوگوں کے دل اندھے اور کان بہرے اور زبانیں گنگ ہو گئیں, لیکن کچھ لوگوں کی بصیرتوں سے پردہ ہٹ گیا اور انہوں نے صاف و شفاف حالات کا جائزہ لے لیا اور سمجھ گئے. وظہرت العلامۃ للمتوسمہا, اور جن لوگوں نے توجہ کی دھیان دیا ان کے لیے علامتیں بالکل واضح و روشن ہو گئیں. مالی اراکم, اب توجہ فرمائیں, یہ خطبہ رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین نے دیا اور رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عظمت رسول اللہ تھی اور یہ حیثیت و شخصیت رسول تھی, امت کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے آئے, مرہم و علاج لے کر آئے, فرد فرد کے پاس گئے, کچھ نے سنا کچھ نے نہیں سنا. یہ بیان فرما کر امیر المومنین اب فرماتے ہیں, مالی اراکم اشباہن بلا ارواہن, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں امیر المومنین, جو امیر المومنین کے سامنے تھے. امیر المومنین کی یہ ایک اہم خوبی تھی کہ بہت بڑی, کہ امیر المومنین کبھی فرضی مجمع کو خطاب نہیں کرتے تھے, ہمیشہ حاضر مجمع کو خطاب کرتے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں اور خطاب کسی اور, مثلا ابھی سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, خطاب عورتوں کو شروع کر دیں, عورتیں تو یہاں نہیں ہیں موجود, سندھ میں ویسے بھی مجلس میں آنے کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے, انہیں کچن میں ہی رکھتے ہیں, گھروں میں ہی رکھتے ہیں, مجلس میں نہیں آنے دیتے. مجلس میں سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس پوری سنی کے بارے میں ہوتی ہے. امیر المومنین کبھی ایسی مجلس نہیں پڑھتے تھے, جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی کی بات کرتے تھے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, باتیں کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں. اب جو طریقہ کار رائج ہو گیا خطبے دینے کا, وہ یہ ہے کہ حاضرین کا کام یہ ہے کہ خطیب نے خطبہ دینا ہے غائبین کے بارے میں, حاضرین نے صرف داد دینی ہے کہ یہ خطیب ان لوگوں پر کتنے حملے کر رہا ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں. غائب لوگوں پر حملے کے داد دیتے ہیں. ایک آدمی یہاں تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور فرضی دشمنوں کے سر قلم کر رہا ہو جو یہاں موجود ہی نہیں ہے, یا ادھر ایک گن لے کے کھڑا ہو جائے اور بریسٹ مار رہا ہو ان لوگوں پہ جو یہاں نہیں, ان دشمنوں کو سب کو چھلنی کر دے یہاں پر, اور یہاں بیٹھے ہوئے کہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست نشانہ ہے, دیکھو اس نے اس کی بھی کھوپڑی اس نے خالی کر دی, اس کا بھی سینہ اس نے مار دیا, اس کو بھی اس نے گرا دیا, کس کو جو ہے ہی نہیں ہے یہاں پر. آپ داد تو دیتے ہیں نا, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جو اچھا نشانہ مارتا ہے وہ اچھا نشانہ کون مارتا ہے. امیر المومنین نے کبھی بھی فرضی دشمن کا سر قلم نہیں کیا, حاضر دشمن کا سر قلم جو سامنے تھا. اپنے لشکر کو کہا کہ تم فرضی جنگ لڑتے ہو. فرضی جنگ کیا ہوتی ہے کہ میدان جنگ سے باہر گھر کے اندر, ڈرائنگ روم کے اندر, اپنی مسجد میں, گلی میں, محلے میں, گھر میں بیٹھ کر ڈھینگ مارنا, ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، یا شعر لکھنا ایسے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہ آئے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہم چاروں شانے چت کر دیتے ہیں، جو ہمارے سے ٹکرائے گا وہ پچھتائے گا، وہ فلاں ہوگا، یہ فرضی جنگ ہے، یہ ممبر پہ ہوتی ہے یہ فقط. لیکن امیر المومنین نے کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس میں دشمن سامنے موجود نہ ہو اور بیٹھ کر ڈینگ مار رہے ہوں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لشکر کے بارے میں فرمایا تم ایسے ہی ہو، آپس میں جب بیٹھتے ہو تو یہ کہتے ہو ہم ایسی کر دیں گے ایسی کی تیسی کر دیں گے، لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ ابھی بھاگے کہاں سے، جان کہاں سے بچائیں. جب دشمن حاضر ہوتا ہے، حاضر کے ساتھ نبرد نہیں کر سکتے، حاضر کو بات نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیں، ابھی مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے، سامنے حاضر مریض نقد سامنے بیٹھا ہوا، اور ڈاکٹر ایک ایسے مریض کا علاج شروع کر دے جو ابھی اس کے سامنے موجود نہیں ہے، جو اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس ڈاکٹر کو کہیں گے بھائی یہ سامنے جو بیٹھا ہوا پہلے اس کا علاج کرو تم، جب وہ آئے گا تمہارے سامنے اس کا بھی علاج کر دینا. ابھی یہ مجمع جو سامنے بیٹھا ہے پہلے اس کو خطاب کرو، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یہ دور کرو اس کی، پھر فرضی مجمع جو یہاں سے دور ہے یہاں موجود نہیں ہے، پھر اس کو بھی جو کہنا ہوا بعد میں انہیں سامنے بٹھا کے جو کہنا ہوا کہیں. مرد وہی ہوتا ہے جو سامنے بٹھا کے بات کرے. امیر المومنین ہمیشہ یہی کرتے تھے، بات کی کہ دیکھے رسول اللہ آئے طبیب بن کر، اپنے نسخے دیے، مرہم لے کر آئے، علاج کرنے کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے حاضر نقد مجمع کو خطاب کیا، مالیا اراکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مالیا اراکم اشباحن بلا ارواحن، میں تمہیں ایسی اشباہیں بے روح دیکھ رہا ہوں، یعنی ایسے مجسمے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر روح موجود نہیں ہے، کیا ہو گیا تمہیں. امیر المومنین اپنے مجمع کو خطاب کر رہے تھے. اب توجہ فرمائیں کہ یہاں امیر المومنین ہوتے آج اگر تو ہمیں کیا خطاب کرتے. اسی خطبے سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے سامنے حاضر لوگوں کو فرما رہے ہیں مالی اراکم اشباحن بلا ارواحن، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر روح نہیں ہے، صرف جسم ہے، جسد ہے تمہارے. شبا اس جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح نہ ہو. فصلوں کے اندر وہ انسانی شکل کا ایک مجسمہ بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے، سر پہ ٹوپی لگا دیتے ہیں پرندے اڑانے کے لیے، کہ پرندہ یہ سمجھے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، کسان، اس کو کیا کہتے ہیں آپ، کچھ نہیں کہتے، بھوتا. وہ بھوتا جو فصل میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ چڑیاں چگ نہ جائیں، کھیت نہ چگ جائیں یا نقصان نہ کریں، ان کو اڑانے کے لیے، اس کو اشباح کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی انسان نما شکل جس کے اندر روح نہ ہو. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ما لی اراکم اشباحن بلا ارواحن، کیا ہو گیا تمہیں کہ تمہاری حالت اس بھوتے والی بن گئی ہے، کہ تمہارے جسم ہیں لیکن روحیں نہیں ہیں. وہ ارواحن بلا اشباحن، اور جہاں تمہاری روح ہیں وہاں تمہارے جسم نہیں ہیں. وَنُسَاقًا بِلَا صَلَاحٍ، اور بغیر تم کسی عمل کے، بغیر کسی نسخ کے، تم بغیر صلاح کے تم عمل کرنے والے ہو، صلاح نہیں ہے تمہارے اندر. وَتُجَارًا بِلَا اَرْبَاحٍ، اور ایسے تاجر ہو جن کو نفع نہیں ہو رہا. میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہیں، اشباح دیکھ رہا ہوں ارواح کے بغیر، ارواح دیکھ رہا ہوں اشباح کے بغیر. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ صلاح کرنا چاہتے ہو لیکن عمل کے بغیر، یا عمل کرتے ہو تقویٰ کے بغیر، اور تاجر ہو وہ جس کو نفع نہیں ہوتا. وَأَيْقَاظِ النُّمَامَا، تم وہ جاگے ہوئے ہو جو حالت نیند میں ہیں، جاگ رہے ہو، آنکھیں کھلی ہیں لیکن دماغ تمہارے سوئے ہوئے ہیں. نشے میں ہوتا ہے انسان، ایسی کیفیت ہوتی ہے جب بہت زیادہ نیند میں ہو انسان تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بظاہر لگتا ہے یہ جاگ رہا ہے لیکن حقیقت میں سویا ہوا ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ نوامن، نوم، نوامن، نوامن ایقاظاً نواما، میں تمہیں بیدار دیکھ رہا ہوں کہ لگتے بیدار ہو لیکن حقیقت میں سوئے ہوئے ہو. وشہوداً غیابا، اور تم وہ لوگ ہو جو بظاہر جسمانی طور پر حاضر ہو لیکن دماغی طور پر غیر حاضر ہو. تم شہود غیاب، حاضر ہو شاہد ہو لیکن غائب بھی ہو. تم وہ ناظرۃ امیا، دیکھ رہے ہو لیکن نابینے و اندھے. وہ سامعۃ سما، اور تمہارے کان تو کھلے ہوئے ہیں لیکن سنائی کچھ بھی نہیں دے رہا. وہ ناطقۃ بکما، اور تم ایسی گفتگو کرنے والے ہو جو گنگے ہیں، یعنی کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. رایت و ضلالت قد قامت علی قطبہا، گمراہی کے جھنڈے اٹھا کر تم چل پڑے ہو. گمراہی کے جھنڈے اٹھ گئے ہیں اور تمہارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. تمہارے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں لیکن گمراہی کے جھنڈے ہیں. قد قامت رایت و ضلالت، گمراہی کے جھنڈے قد قامت علی قطبہا، اپنی بنیادوں پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. وتفرقت بشعبہا، اور یہ جھنڈے گروہ بٹ کے فرقہ فرقہ بن چکے ہیں، ٹولیاں بن چکے ہیں. تکیلکم بسائحہا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے یا یہ گروہ یا یہ جھنڈے تمہیں اپنے پیمانوں میں تول رہے ہیں. وتخبتکم بباعہا قائدہا خارج من الملہ، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر ہانک رہے ہیں اور تمہارے جو لیڈر ہیں قائد ہیں خارج من الملہ، مذہب کی راہ سے ہٹ گئے ہیں. قائد تمہارے دین کی راہ سے ہٹ گئے ہیں. قائم علی الزلہ، گمراہی کے چوراہے پہ جا کھڑے ہوئے ہیں اور جھنڈے لے کر تفرقے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. فلا یبقى یومئذ منکم الا سفالۃ کسفالۃ القدر، آج تمہارے پاس دین کتنا رہ گیا ہے جتنا دیگ کی تہ میں کھرچن رہ جاتی ہے. جب دیگ میں سے نکال لی جائے بریانی اور پلاؤ اور سارا کچھ، وہ نیچے جمی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے جو کسی استفادے کے قابل نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر آج دین ہے جو دیگ کی تہ میں کھرچن کی حد تک رہ گیا ہے. قدر دیگ کو کہتے ہیں. فلا یبقى یومئذ منکم الا سفالۃ، کھرچن رہ گئی ہے. کا سفالت القدر، او نفاذت کا نفاذت الاقم، یا پھر اگر کسی تھیلے کے اندر آٹا ہو اور وہ آٹا نکال دیا جائے اس سے اور پھر تھیلا الٹا کر کے جھاڑتے ہیں تو وہ غبار جو تھیلے سے نکلتا ہے وہ دین تمہارے پاس رہ گیا ہے فقط. دیگ کی کھرچن کی حد تک اور تھیلے سے نکلے ہوئے غبار کی حد تک. تعرککم ارک الادیم، آٹے کے تھیلے کی حد تک جو سجاڑنے سے نکلتا ہے اور غبار اتنا تم رہ گئے ہو. وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَسِيدِ، اور گمراہی تمہیں مسل رہی ہے. وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِكُمْ اِسْتِخْلَاصَ طَيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِينَ مِنْ بَيْنِ حَزِيلِ الْحَبِّ، اور آج حضرت فرما رہے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح روند رہے ہیں جس طرح سے بوسے کو روندا جاتا ہے. فصل کاٹتے ہیں گندم خشک کر کے دانا نکالنے کے لیے اس کو روندا جاتا ہے، اس طرح سے قوم کو روندا جا رہا ہے، ملت کو روندا جا رہا ہے. وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِكُمْ اِسْتِخْلَاصَ طَيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِينَ مِنْ حَزِيلِ الْحَبِّ، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی کے اندر دانے گم ہو جاتے ہیں اور پرندہ چگنے آتا ہے تو چونچے مار مار کے 100 چونچ مارتا ہے پھر جا کر ایک دانہ اس کے منہ میں آتا ہے، آج یہ حالت تمہاری بن گئی ہے کہ حق تم سے دور ہو گیا ہے، راستہ دور ہو گیا ہے. 1000 جگہ جا کر منہ مارتے ہو پھر کسی ایک جگہ سے تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچتا ہے وہاں پر. این تذهب بكم المذاہب، یہ اتنے گروہ بنا کر اتنے راستے بنا کر اتنے جھنڈے اٹھا کر کہاں جا رہے ہو تم؟ این تذہب ہو، کدھر جا رہے ہو تم؟ یہ مذاہب، مذاہب یعنی یہ مختلف راستے، منتشر راستے، ان مختلف راہوں پر مختلف جھنڈے اٹھا کے این تذہب ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ وَتَتِيهُ بِكُمُ الْغَيَاهِبُ، اور یہ حیران ہو، پریشان ہو، کنفیوز ہو کر کدھر جا رہے ہو تم؟ وَتَخْدَعُكُمُ الْقَوَاذِبُ، اور یہ جھوٹی فریب کاریوں سے تم کس طرح سے دھوکے میں آ گئے ہو؟ وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتُونَ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، کدھر لائے جا رہے ہو، کدھر ہنکائے جا رہے ہو، کدھر پلٹائے جا رہے ہو؟ کچھ خبر ہے تمہیں لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ فَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر مقررہ وقت طے شدہ ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر اجل کی کتاب ہے، یعنی طے ہے، ہر امت کا وقت طے ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. وَلِكُلِّ غَيْبَةٍ اَيَّابٌ، اور ہر غیب کو بلاخر ایک دن نمودار ہونا ہے. فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِيكُمْ، فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِيكُمْ، اس خطبے کو گھر میں تسلی سے پڑھنا جا کر، خطبہ نمبر 106. فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِيكُمْ، کسی ربانی عالم سے سنو، غور سے، دھیان سے سنو کیا کہہ رہا ہے تمہیں. فَاسْتَمِعُوا، دھیان سے سننا، اسْمَعُوا سننا، اسْتَمِعُوا بہت غور سے سننا، کان لگا کے سننا، کس سے سنو؟ مِنْ رَبَّانِيكُمْ، کسی ربانی عالم سے سنو وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. وَأَحْزِرُوا قُلُوبَكُمْ، اور اپنے دلوں کو حاضر رکھو. وَاسْتَيْقِظُوا، اور پھر بیدار بھی رہو، جاگتے بھی رہو. اِنْ حَتَفَ بِكُمْ وَلَيَسْدُقْ رَائِدٌ اَحْلَى، اپنے ذہنوں کو حاضر رکھو، اس لیے کہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے اور سامنے آ چکی ہے اور واشگاف ہو چکی ہے. اس طرح سے تم وَلْيَجْمَ شَمْلَ وَلْيُحْزِرْ ذَهْنَ، اس لیے کہ اپنی ذہنوں کو، دماغوں کو حاضر رکھو اور اپنے کمر کس لو، تیار ہو جاؤ کہ جب بھی کسی کام، یہ استعارہ ہے، میں اس کا معنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو امیر المومنین نے عربی میں استعمال کیا ہے. معنی اس کا یہ کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، آمادہ کر لو، تاکہ جب تمہیں کسی جگہ لگایا جائے، فٹ کیا جائے، تو وہاں پر کام آ سکو. فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرُ فَلَقَ الْخَرْزَةِ وَقَرَفَهُ قَرْفَ السَّمْخَا، حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح درخت کو جس طرح مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، چونکہ وقت کم ہے، میں صرف خطبہ پڑھنے پر اکتفا کر لوں، ابھی ترجمے کا، تفسیر کا وقت نہیں ہے. چنانچہ اس نے حقیقت کو اس طرح واشگاف کر دیا جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرہ کو چیر دیتا ہے، اور اس طرح اسے تہ سے چھیل ڈالا جیسے درخت گوند کر. باوجود اس کے باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چڑھ بیٹھے. یہ محاورے ہیں، فصاحت امیر المومنین نے، تفسیر کی ضرورت ہے ان کو. مقصود یہ ہے کہ آلات اس طرح کے ہو گئے ہیں اور تم اپنے آپ کو تیار کرو، ذہن اپنے تیار کرو، بیدار رہو، کہ اس طرح سے تیار رہو کہ اگر تمہیں کسی وقت کسی جگہ ضرورت پڑتی ہے تمہاری، تو تم اس کے کام آ سکو. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت چھا چکی ہے. رکبل جہل و مراکبہ، جہالت نے اپنے گھوڑے پہ زین رکھ لیے، اپنے اونٹوں پہ پالان ڈال دیا ہے، اور جہالت سوار، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکی ہے. وعظمت طاغیہ، اور طغیان و طاغوت قوی و مضبوط ہو چکے ہیں. وقلت داعیہ، اور اس وقت ہر آواز ان کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے. وسالت دہر سیال سب ال عقور، اور زمانہ درندوں کی طرح چیر پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے. وحدر فنیق الباطل بعد کزوم، اور آج یہ اونٹ جو جانور ہے شدت سے بلبلا رہا ہے، شدت تکلیف سے بلبلا رہا ہے جو آپ کے مقابلے میں نکلا ہے. وَتَوَاخَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ، اور لوگوں نے فسق و فجور پر آپس میں ایکا کر لیا ہے، جمع ہو رہے ہیں. تَوَاخَ مباخات، یعنی گروہ بنانا، پارٹی بنانا، انجمن بنانا، اس وقت زیادہ ٹولیاں بن رہی ہیں فسق و فجور کے اوپر. وَتَحَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ وَتَحَابُوا عَلَى الْكِذْبِ، دین سے نکل کر جھوٹ پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، محبت کے گروہ بنانے لگے ہیں. وَتَبَاغَزُوا عَلَى الصِّدْقِ، صدق سے بغض و نفرت ہے اور جھوٹ سے ان کو محبت ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قَيْظًا. اور جب یہ زمانہ آ جاتا ہے تو بچے بجائے اس کے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں غضب کا باعث بنتے ہیں. انسان اپنے بچوں کو ہی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا ہے. وَالْمَطَرُ قَيْظًا, اور بارش جب برستی ہے تو رحمت کے بجائے غیظ و غضب نازل کرتی ہے. وَتَفِيضُ الْمَاءُ فَيْظًا, اور پانی ابلے گا اور بارشیں اس وقت گرمی تو میں دیں گی. وَتَغِيظُ الْقِرَامُ غَيْظًا, اور اس وقت جو شریف لوگ ہیں وہ غیظ و غضب میں ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے. وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِئَابًا, اور اس زمانے کے رہنے والے بھیڑیوں کی طرح ہو جائیں گے. وَسُلَاطِينُهُ سَبَاءً, اور حکام حکمران درندے ہو جائیں گے. وَأَوْسَاطُهُ أُقَالًا, اور جو متوسط طبقہ ہوگا وہ فقط کھانے پینے کے چکر میں ہوگا, کھانے پینے میں مست ہوگا. وَفُقَرَاءُهُ أَمْوَاتًا, اور فقیر مردوں کی طرح ہو جائیں گے. وَغَارَ الصِّدْقُ وَفَازَ الْكِذْبُ, صدق لوٹ لیا جائے گا اور کذب عام ہو جائے گا. وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ, اوپر زبانی محبت کا اظہار کریں گے. وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ, لیکن دل سے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. وَصَارَ الْفُسُوقُ نَصَبًا, اور حرام سے پیدا ہونے والے فخر کریں گے اپنے نسب پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں مثلا. فسق و فجور زنا, یہ فخر بن جائے گا ان کا. والعفاف و عجبا, اور عفت و پردہ تعجب کا باعث بنے گا, لوگ تعجب کریں گے. ولبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبا, اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس وقت اسلام تو ہوگا لیکن اس کا لبادہ الٹا اوڑھ لیا جائے گا. لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبا. یہ خطبہ نورانی صرف تبرکن عرض کیا اور یہی مجلس تھی. آپ یوں سمجھیں کہ ایک طالب علم نے مولا علی کا خطبہ پڑھ دیا روز رحلت رسول اللہ, اور آپ طالب علم کی زبان کو نہ دیکھیں, مولا علی کا خطبہ دیکھیں کہ پڑھنے والی ہستی جن کا یہ خطبہ ہے مولا علی کا خطبہ ہے. اور اس کو گھر میں جا کر پڑھیے, وقت کی قلت ہے, ہمیں بھی بعد میں مجلس میں جانا ہے. آغا بھی ظاہراً تشریف فرما ہے, انہوں نے بعد میں مجلس پڑھنی ہے, اور یہیں پر کافی ہے. اس خطبے کو تفسیر کی ضرورت ہے کہ خدا و تعالیٰ توفیق دے کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ اس کے مندرجات کی وضاحت بھی کی جا سکے. آج روز رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روز شہادت سبط اکبر حضرت امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, وہ دن بہت آج سخت دن ہے آل رسول کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام جس دن رسول اللہ کو غسل دیا, کفن دیا و دفن کیا, اس دن سب سے زیادہ مضطرب امیر المومنین علیہ السلام تھے. سب سے زیادہ دکھیا حالت امیر المومنین کی تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی. جناب سیدہ ابھی رسول اللہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے, ابھی سانسیں جاری تھیں کہ جناب سیدہ قریب گئیں. بابا کے رسول اللہ نے طلب کیا اور جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ رونے لگیں. ابھی رسول اللہ زندہ تھے کہ سیدہ رونے لگیں رسول اللہ پر. رسول اللہ نے دوبارہ کچھ فرمایا, جناب سیدہ کے چہرے پہ تھوڑا سا تبسم آ گیا, سرور آ گیا. جب پوچھا گیا, سبب پوچھا گیا کہ بی بی بابا نے کیا بتایا, تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں جب کان بابا کے قریب کیا تو پہلے فرمایا کہ یہی درد مجھے اس دنیا سے لے جائے گا, اب میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. جب میں نے یہ سنا تو میں رو پڑی, اور پھر دوبارہ بابا نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی, آ کر عنقریب تو آ کر مجھ سے مل جائے گی. جناب سیدہ کو اپنے بابا سے بہت انس و محبت تھا. ایک دن رسول اللہ سے حدیث منقول ہے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ پر اور آ کر سلام کیا اللہ تعالیٰ کا پہنچایا, اور پھر جناب رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل مقصد وحی لائے ہو, کہا آج آپ کے لیے پیغام نہیں, آج فاطمہ کے لیے کچھ پیغام لایا ہوں. رسول اللہ نے پوچھا کیا پیغام ہے, جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میرے رسول سے کہہ دو کہ فاطمہ سے کہے آج جو خدا سے مانگنا ہے مانگ لے، خدا عطا فرمائے گا. رسول اللہ نے فوراً بی بی کو طلب کیا، بلایا، بی بی تشریف لے آئی بارگاہ رسول اللہ میں اور بیٹھ گئی ادب سے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل ابھی آئے ہیں اور ابھی موجود ہیں، منتظر ہیں، یہ پوچھنے آئے ہیں. اللہ کا فرمان آیا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کیا چاہیے، کیا طلب ہے، جو بھی آج فاطمہ مانگے گی خدا عطا کر دے گا. تو اے بی بی، آج جبریل منتظر ہیں، آپ کچھ بیان فرمائیں. بی بی فرماتی ہیں اگر اللہ نے جو میں مانگوں دینا ہے تو میں تین چیزیں خدا سے مانگتی ہوں. ایک چیز یہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے خدا انفاق کی توفیق دے، اپنی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق دے. دوسری چیز کیا چاہیے بی بی؟ دوسری چیز بی بی مانگتی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں خدا مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے. اور یہی روایات میں ہے کہ آخری الفاظ بی بی کے زبان مبارک پر جب بی بی اس دنیا سے جا رہی تھی تو آیات قرآن تھی زبان کے اوپر، خدا نے وہ دعا قبول کر لی. انفاق کی بھی دعا فاطمہ کی قبول ہو گئی، اور فاطمہ نے اپنی ذات بھی اسلام پر خرچ کر دی، اپنی اولاد بھی راہ خدا میں خرچ کر دی. انفاق اس طرح کا کیا بی بی نے. اور تیسری دعا کیا ہے؟ تیسری دعا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مجھے توفیق دے جب تک میں زندہ ہوں اپنے بابا کی زیارت کرتی رہوں. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ بی بی سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی، بی بی اس وقت چہرے پہ سرور محسوس ہوا. اور پھر ایک دن وہ آ گیا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اہل بیت کے گھر میں کوہرام تھا لیکن کچھ لوگ سیاست میں لگے ہوئے تھے مدینے کے اندر. اور جب امیر المومنین کو خبر ہوئی، بہت دکھ ہوا امیر المومنین کو. امیر المومنین نے رسول اللہ کو لحد میں اتارا، اور اتار کر رسول اللہ کی لحد بند کر کے پھر رسول اللہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے نہ روکا ہوتا آج میں گریبان چاک کرتا، آپ نے نہ روکا ہوتا آج میں اپنی سر و صورت پہ پیٹتا، لیکن آپ نے روکا تھا کہ نہ کرنا یہ کام، ورنہ آج جتنا دکھ و غم میرے دل کے اوپر ہے شاید کائنات میں کسی کے دل کے اوپر اتنا غم نہیں ہوگا جتنا فراق رسول اللہ پر حضرت زہرا و امیر المومنین کو غم تھا. اور جب امیر المومنین قبر رسول اللہ سے اٹھنے لگے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ آپ سے دور ہو رہا ہوں، بلکہ آپ کا ہی فرمانا ہے کہ صبر سے کام لو، میں اس غم پر خدا سے صبر مانگتا ہوں کہ پروردگار صبر دے. یہ اسی کو احساس ہوتا ہے جسے رسول اللہ کی عظمت کا پتہ ہو. جنہیں رسول اللہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو وہ آرام سے میٹنگوں میں بیٹھے ہوئے، جلسوں میں بیٹھے ہوئے اپنے اقتدار کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اہل بیت کے گھر میں وہ کوہرام برپا تھا. اور یہ پہلا غم تھا اہل بیت کے گھر میں رسول اللہ کا اٹھنا، اور پھر اس کے گھر اس کے بعد اس گھر میں عزا ہی رہی. دو مہینے کے بعد یا کم تر عرصے کے بعد پھر بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اور عزاداری ہوئی اس گھر کے اندر. اور پھر ایک دن یہی گھر تھا جس میں جنازہ امام حسن علیہ السلام آ گیا، وہ امام جو دو دفعہ شہید کیا گیا، زہر سے بھی شہید کیا گیا، تیروں سے بھی شہید کیا گیا، مظلوم امام جن کو رسول اللہ کے جوار میں دفن بھی نہیں ہونے دیا. اور وہاں سے سید الشہداء نے وصیت امام کے مطابق، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر امام مجتبیٰ کی وصیت نہ ہوتی میں دیکھتا، کون روکتا ہے مجھے رسول اللہ کے جوار میں بہیا کو دفن کرنے سے، وہ سبت رسول کو دفن کرنے سے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی، پتا تھا امام مجتبیٰ کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہا تھا کہ حسین اگر مجھے یہاں دفن نہ ہونے دیں تو مجھے جا کر بقیع میں دفن کر دینا. لیکن یہ آخری غم نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت کا وقت آیا، امام نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کر کے وصیتیں شروع کی، تو سید الشہداء رونے لگے. امام حسن نے فرمایا اے حسین، تو مجھ پر روتا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تو مجھ پر روتا ہے لیکن جو تیرا دن ہوگا بڑا دشوار دن ہوگا. آج میرے پاس سارے موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہیں، لیکن اے حسین جس دن تیرا دن ہوگا کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ بہن ہوگی، لیکن اتنی مجبور ہوگی کہ چاہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھیا کو پشت گردن سے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی, لیکن صرف فریاد کر سکتی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, وہ شہداء جنہوں نے آج کوئٹہ میں جامع شہادت نوش کیا ہے پروردگارا ان کو ائمہ اطہار کے ساتھ معشوق فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, پروردگارا امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت مسلمہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, پروردگارا عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, خداوندہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, آپ تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ